सफ़ा नंबर 374। मेरा इरादा था कि हॉलैंड के निज़ाम हुकूमत को अपने तहकीकी मकाले का मौजू बनाऊँ। ये छोटा सा मुल्क सियासी इस्तेकाम, फलाही अंसराम और मुआशी बुर्द मंदी का बड़ा उमदा नमूना है। यहाँ पर बावकार लेकिन बे तकल्लफ आम पसंद और दस्तरस पजीर बादशाह है। बहुत सी मुख्तलिफ असूल सियासी पार्टियों के बावजूद जमहूरियत का ना तत्तल का शिकार होती है ना तशद्दुद का। हुकूमत अक्सर चंद पार्टियों के इश्तराक और इतिहाद से मखलूत सूरत में बनती है। कोलेशन किसी वक्त टूट जाए तो मुल्क में हंगामी हालात पैदा नहीं होते, नई कोलेशन बन जाती है या नए इंतखाबात हो जाते हैं। हर पार्टी की मजमूई रुकनीत के तनासब पार्लियामेंट में उनकी नशस्तें मखसूस महफूज कदर हैं। बगैर जवाब के वोट ना डालना जुर्म है। नहायत अल्ला पैमाने के संतों के बावजूद मुल्क में हड़तालों का रवाज आम नहीं। टैक्सों का निज़ाम ऐसा है कि ज़ाती सरमाएदारी का घोड़ा बेलगाम होकर नहीं भागता। एक हद छू लेने के बाद ज़ाती आमदनी की शराब बरए नाम रह जाती है, लेकिन इस मंजिल तक पहुँचने के बाद भी संतकार और सरमायाकार हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ रहते, बल्कि मुल्क की मईशत की खातर पैदावार बढ़ाने में बददस्तूर मसरूफ़ अमल रहते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस निज़ाम हुकूमत का तफसीली मुतायला करूँ जिसके ज़ेर नगीं सियासी इस्तेकाम, मुआशी तरक्की और अवामी अमान व बहबूदी का इस कदर खूबसूरत इम्तजाज नशोनुमा पा रहा है। लेकिन अदारे के डायरेक्टर ने मुआज़रत की कि यह इंस्टीट्यूट का पहला कोर्स है और फिलहाल इसमें इस मौजू का पर काम करने के लिए बंदोबस्त मौजूद नहीं। इसकी जगह मुझे हॉलैंड के कोऑपरेटिव और म्यूनसिपल सिस्टम का मुतालिया करने का मशवरा दिया। यह सिस्टम हॉलैंड की सरजमीन के साथ मखसूस है और वहाँ की रवायात ज़रूरियात और मफादात के मुताबिक सदियों में परवान चढ़ा है। पाकिस्तान के सियाक सुभाग में इसकी कोई ख़ास अफादियत या मुनासबत नहीं। इस किस्म का मुतालिया मुझे तस्सी औकात नज़र आया। मेरा पहला रद्द अमल ये था कि मैं अपनी हुकूमत से इजाज़त लेकर वापस लौट जाऊँ। इस ख्याल का तस्करा मैंने हॉलैंड में पाकिस्तानी सफारतखाने के नाजम और अमूर मिस्टर लाल शाह बुखारी से किया तो वो मुस्कराए। बुखारी साहब बड़े जमा दिल जिंदा दिल और तजर्बे का अफसर थे और अपने ज़माना में बैन अवी शहरत के हाकी के खिलाड़ी भी रह चुके थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 माह की तो बात है, इतना वक्त तो तुम्हें वापसी की इजाज़त हासिल करने ही में लग जाएगा। डिच गवर्नमेंट का दिया हुआ मुफ्त का वजीफा है, बेहतर है कि तुम ये कोर्स मुकम्मल कर लो, बैठे बैठाए हॉलैंड की सैर हो जाएगी और तुम्हारे इलम में भी ज़रूर इजाफा होगा। इस कोर्स से मेरे इलम में थोड़ा बहुत इजाफा तो ज़रूर हुआ, लेकिन पाकिस्तान की ज़रूरियात के लिहाज से ये इलम गैर नाफे था। अलबत्त इस बहाने डिच कॉम की तहजीब व तमदन को काफ़ी करीब से देखने का मौका मिला। इंडोनेशिया पर कई 100 वर्ष हुकूमत करने की वजह से हॉलैंड का मुसलमानों के साथ बड़ा तवील वास्ता रहा। लाइडन यूनिवर्सिटी के ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में इस्लामी अलूम का अजीमुल शान मरकज़ है, लेकिन इसके बावजूद बुलंद जीरियों का दिल मुसलमानों के खिलाफ तासब और बुग्स के जज्बात से खाली नहीं। हॉलैंड में हर बच्चे की पैदाइश म्यूनसिपलिटी के दफ्तर में रजिस्टर करानी लाजमी है। इस मकसद के लिए जो फार्म भरना पड़ता है उसके एक खाने में बच्चे का मजहब भी दर्ज करना होता है। कुछ वालदैन ये खाना खाली छोड़ देते हैं ताकि सन बलोगत को पहुँच कर बच्चा अपनी मर्ज़ी से जो मजहब उसका जी चाहे इख्तियार कर ले। कई म्यूनसिपलिटियों में मुझे ऐसे फार्म भी नज़र आए जिनमें वालदैन ने मजहब का खाना खाली छोड़ कर उसके नीचे अपने हाथ से यह शर्त लिखी हुई थी कि जवान होकर अपनी पसंद का कोई मजहब अख्तियार करने के लिए आज़ाद है सवाए इस्लाम के। एक रोज़ मैं आर महम के वसी और इस जंगल में घूम रहा था। थक के दरख्तों के झुंड में एक बेंच पर बैठा तो करीब के बेंच से धीमी धीमी खुश अलहान आवाज़ में सूरह रहमान की तलावत की आवाज़ आई। एक नहायत खुश पोशाक फ्रंच कट सफ़ेद दाढ़ी वाला डच आंखें बंद किए झूम झूम के सूरह रहमान की कुरत कर रहा था। जब वो फारग हुआ तो मैंने उठकर सलाम अलैकुम कहा। इसने वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू कहकर जवाब दिया। क्या आप डच मुसलमान हैं, मैंने पूछा। इसने मुस्कुरा कर असबात में सर हिलाया। उसका नाम अब्दुल्ला डी होग था। जब इसे मालूम हुआ कि मेरा वतन पाकिस्तान है तो वो बहुत खुश हुआ। इसने बताया कि इस्लाम का तोहफा उसे कराची में नसीब हुआ। वो पहले डच नेवी में आला अफसर था। वहाँ से कबल इस वक्त फरागत हासिल करके वो मर्चेंट फ्लाइट में शामिल हो गया और एक कार्गो शिप का कप्तान बन गया। ये जहाज मशरकी बंदरगाहों और यूरोप के दरमियान सामान ढोता था। 1948 में एक बार उसका जहाज कराची की बंदरगाह पर कुछ सामान लदवाने के लिए रुका। गर्मी और हबस का मौसम था। सामान लदवाने वाले मजदूर पसीने में शराबोर थे। जहाज के अमले ने नहीं ठंडा पानी दिया तो सब ने पीने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका रोज़ा था। एक बूढ़ा मजदूर पर डी होक बड़ा तरस आया जो गर्मी हबस और सामान के बोझ तले बदहाल हो रहा था। دوسروں کی نظر بچا کر اس بوڑھے کو اپنے کیبن میں لے گیا اور اسے ٹھنڈے جوس کا گلاس دے کر اشارہ کیا کہ یہاں پر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ چپکے سے اسے پی لے۔ بوڑھے مزدور نے نفی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کر دیا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہ اللہ کہتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ اس ان دیکھے خدا کی ذات پر اس قدر مکمل بے حمام اور غیر متزل ایمان دیکھ کر ڈی ہاک کا دل تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے دماغ نے یہ تبدیلی ایک برس کے بعد قبول کی۔ اس ایک برس کے دوران اس نے اپنے جہاز کے عملے میں ڈچ زبان جاننے والا ایک انڈونیشی مسلمان عالم بھرتی کر لیا۔ اس سے اس نے قرآن شریف پڑھا، حدیث سے واقفیت حاصل کی اور پھر کہا کہ ایک مسجد میں جا کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ دو برس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہا لیکن اپنا اسلام خفیہ رکھا۔ اب ریٹائر ہونے کے بعد وہ آر نہم کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بھی مشرف با اسلام ہو چکی تھی لیکن دو بیٹے جو ترک وطن کر کے آسٹریلیا میں آباد ہو گئے ہیں اس نعمت سے محروم رہ گئے تھے۔ عبداللہ ڈی ہوگ صاحب نے اپنے ایک دوست کا ذکر بھی کیا جو ہالینڈ کے ایک بڑے بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ وہ بھی کئی برس سے مسلمان ہو چکے ہیں لیکن اپنے ملازموں کے دوران یہ راز افشا کرنے کی جرت نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے اس کی ترقی کے امکانات ہی مسدود ہونے کا خدشہ نہیں بلکہ خود ملازمت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ تعصبات صرف ہالینڈ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ مغرب کے کئی اور معاشرے بھی اسلام کے متعلق اس قسم کی تنگ نظری کا شکار ہیں۔ یہ معاشرے اپنی جگہ بڑے متمدن تعلیم یافتہ اور آزاد خیال متحمل روادار اور سیکولر شمار ہوتے ہیں لیکن اسلام کے سیاق میں ان کی آزاد خیالی بردباری اور سیکولرزم بڑی حد تک سلب ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ زہر ہے جو مسیح پادری اور یہودی مذہبی پیشوا صدیوں سے اسلام کے خلاف طرح طرح کے ہتھکنڈوں سے پھیلاتے رہے ہیں۔ دوسری وجہ یورپین مستشقین کا ایک خاص گروہ ہے جس نے علم و دانش کے پردے میں اسلام اور مسلمانوں کے خد و خال مست کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے گمراہ کن اقوال و افکار صرف دوسروں ہی کو اسلام سے بازدہ نہیں کرتے بلکہ سب سے کمتری میں مبتلا بعض مسلمانوں کے لیے بھی سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہالینڈ میں اس گروہ مستشرقین کی ایک واضح مثال پروفیسر سنوک ہر گروپی ہیں۔ یہ صاحب لائیڈن یونیورسٹی میں مشرقی علوم کے پروفیسر تھے۔ 1884 میں انہوں نے 6 ماہ جدہ میں گزارے اور پھر ایک فرضی اسلامی نام رکھ کر 6 ماہ کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے۔ حدود حرم میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے لیکن پروفیسر صاحب جلد ہی مسلمان کے بھیس میں وہاں رہے اور بلد الامین میں مسلمانوں کی زندگی اور معاشرت پر جرمن زبان میں 2 جلدوں کی کتاب ایک کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ ڈچ زبان میں حج کے موضوع پر ایک کتاب جشن مکہ پیرمان سے بھی لکھ چکے ہیں۔ جو لوگ دھوکہ بازی اور فریب کاری کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی رسومات اور مسلمانوں کے حالات کو کھوج لگانے نکلے ہوں ان کے مقاصد میں کچھ نہادی خیر سگالی اور انصاف طلبی کی تلاش صحیح لا حاصل ہے۔ یہ ایسی ہی تقریروں کا نتیجہ تھا کہ ایک عام بلند زریری کے ذہن میں مسلمانوں کا تصور حرم گشت تسگی بے رہا روی برابریت اور بد معاملگی کے مترادف تھا۔ میونسپلٹیوں کے نظام کے مطالعہ کے سلسلے میں مجھے ہالینڈ کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ ایک جگہ میری رہائش کا بندوبست ایک ایسے خاندان میں ہوا جس میں 5 بیٹیاں اور 4 لڑکے تھے۔ یہ خاصا مذہبی گھرانہ تھا۔ پہلی شام جب ہم اکٹھے بیٹھے تو سارے لڑکے اور لڑکیاں میرے گرد ہو گئے کہ بتاؤ کہ پاکستان میں تمہاری کتنی بیویاں ہیں، کتنی لونڈیاں ہیں اور کتنے غلام ہیں۔ وہ بڑی دیر تک مجھ پر اسی موضوع پر جرح کرتے رہے۔ میرے جوابوں سے مایوس ہو کر ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یا تو یہ شخص واقعی مسلمان نہیں یا ہمارے ساتھ مسلطن جھوٹ بول رہا ہے۔ اتوار کے روز سارے خاندان نے بائی سائیکلوں پر سوار ہو کر پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ گھر میں موجود بائی سائیکل موجود تھے جو میاں بیوی اور 9 بچوں میں بٹ گئے۔ میرے لیے 12واں بائی سائیکل کسی ہمسائے سے عادتاً لیا گیا۔ ہمارا قافلہ سائیکلوں پر سوار ہو کر باہر نکلا تو چاروں طرف سڑکوں پر بائی سائیکل ہی بائی سائیکل نظر آئے۔ ہالینڈ کی سرزمین اتنی ہموار ہے کہ بائی سائیکل کے یہاں پر تقریباً عمومی سواری ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ بہت سی سڑکوں پر بائی سائیکل چلانے والوں کے لیے الگ الگ رستے ہیں۔ کبھی کبھار ملکہ جولینا بھی سائیکل پر سوار ہو کر شہر میں نکل جاتی ہیں۔ ان کی شہزادیاں بھی سائیکل چلانے کی شوقین ہیں۔ ہمارا قافلہ 16-17 کلومیٹر سائیکلنگ کرنے کے بعد ایک خوبصورت پارک میں جا کر رکا۔ بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اب ہماری خاتون خانہ کوئی غیبی توشہ دان کھول کر ہماری لذت سے کام و دھان کا انتظام فرمائیں گے، لیکن اس عین خیال است و محال است جنو، اس کے برعکس انہوں نے اپنا پرس کھولا اور پیپر منٹ سویٹ کی ایک ایک گولی تقسیم کر کے ہم سب کو ہدایت کی کہ اسے چبانا مت، دھیرے دھیرے چوسنا، اس سے تمہارا سانس مصفہ ہو جائے گا۔ گولیاں چوس کر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم پارک میں فطرت کے ہم کلام رہے، اور جب ہمارا دل شاد اور آنکھیں اچھی طرح آباد ہو گئیں تو اسی طرح بھوکے پیاسے پھر بائی سائیکلوں پر سوار ہو کر رکھتے سفر باندھا۔ رستے میں ایک گاؤں سے گزر ہوا جہاں بڑا با رونق ہاٹ لگا ہوا تھا، خوب گہما گہمی تھی اور طرح طرح کا مال و اسباب بک رہا تھا۔ ایک دکان پر گرما گرم مچھلی تلی جا رہی تھی، میں نے اس طرف ذرا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تو میری میزبان نے بڑی مروت سے پوچھا، تمہیں تلی ہوئی مچھلی پسند ہے؟ میں نے بڑے زور سے اسباب میں سر ہلایا اور منہ میں سیروں پانی بھر کر انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ لیکن یہ مچھلی بھی پانی سے نہیں شراب سے پکڑی ہوئی تھی۔ اس عفیفہ نے پاؤ بھر مچھلی تلوا کر ایک مومی کاغذ میں لپٹی اور اسے اپنے پرس میں حفاظت سے بند کر لیا۔ جب ہم گھر واپس پہنچے تو ڈنر کا ٹائم قریب تھا۔ خاتون خانہ نے تلی ہوئی مچھلی کو چورا چورا کر کے ایک پیالے میں ڈالا اور اس میں ٹماٹر کی چٹنی اور سرکہ ملا کر لئی سی بنا لی۔ اسے اس نے مکھن کی طرح بہت سے توسوں پر لگا دیا، ساتھ ہی بھاپ دیتے ہوئے سوپ کا بادیا اور ابلے ہوئے آلووں کا ڈھیر کھانے کی میز پر آ گیا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد ہم نے اتوار کو خصوصی ڈنر سے خرخرو ہوئے۔ ایسے موقعوں کے لیے میں احتیاطاً بسکٹوں کے کچھ پیکٹ اپنے سوٹ کیس میں چھپا کر رکھا کرتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ بستر میں لیٹ کر ہی صحیح کسر اپنے بسکٹوں سے پوری کر لوں گا، لیکن اس کا موقع بھی ہاتھ نہ آیا کیونکہ دو بڑے لڑکے میرے کمرے میں سوتے تھے اور وہ دیر تک آج کے پکنک کے خوشگوار پہلوؤں پر بڑی گرم جوشی سے تبصرہ کرتے رہے۔ ایک اور قصبے میں میرے میزبان ایک ایسے صاحب تھے جنہیں پیدل سیر کرنے کا شوق تھا۔ چھٹی کے روز وہ مجھے ساتھ لے کر نکل جاتے اور سارا دن پیادہ گھومتے رہتے۔ لنچ کے وقت وہ اپنی جیب سے مٹھی ڈبل روٹی کے دو توس برآمد کرتے، ایک توس وہ خود نوش فرما لیتے اور دوسرا مجھے عنایت ہوتا۔ ان دنوں ان کے چھوٹے سے باغیچے میں صرف ایک ٹیولپ کا پھول باقی تھا۔ شام کے وقت وہ اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر گھنٹوں بڑے گیان دھیان سے اس پھول کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ فطرت کی نرنگیوں میں خدا کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن خانے باغبانی میں ان کا پیشہ تھا، اس لیے وہ پھولوں کی تجارت سے اپنے ملک کا زر مبادلہ بڑھانے کی سوچ میں غلطاں اور پیچاں رہتے تھے۔ ایک روز اتفاق سے میرا تعارف ایک ڈچ صوفی سے ہو گیا۔ اس کا ڈچ نام تو ایڈون گیٹنگ تھا لیکن صوفی نام کرم دین تھا۔ بیوی کا صوفی نام کلثوم تھا اور دو بچوں کے نام بھی نورین اور شرف دین تھے۔ عام زندگی میں تو وہ اپنے ڈچ نام استعمال کرتے تھے، لیکن صوفی برادری کے جملہ ارکان بہمی میل جول میں بڑی بے تکلفی سے وہ اپنے دوسرے نام استعمال میں لاتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا آدھا نام ڈچ تھا آدھا دوسرا، مثلا شوکت خان ہاؤزن، پولٹن، رحمت برکلے، بشیرہ گیسنگ۔ ڈچ صوفیوں کے بھی کئی جگہ اپنے مراکز ہیں جیسے جنہیں صوفی چرچ کہا جاتا ہے۔ چرچ کا امتیازی نشان انسانی دل ہے جس کے دونوں اطراف پر لگے ہوئے ہیں، دل کے اندر چاند تارا بنا ہوتا ہے۔ 1963 میں جب میں ہالینڈ میں سفیر بن کر گیا تو وہاں کے وزیر خزانہ پروفیسر وٹے فین بھی صوفی تحریک سے وابستہ تھے۔ بعض ازاں وہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سربراہ بھی رہے۔ یورپ میں اس سلسلے کے بانی صوفی عنایت خان تھے۔ صفحہ نمبر 379، یورپ کے صوفی۔ صوفی عنایت خان 1882 میں بڑودا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد رحمت خان پنجاب کے رہنے والے تھے۔ یہ موسیقاروں کا خاندان تھا اور ان کے اجداد میں شیخ جمع شاہ، ایک صاحب باطن بزرگ بھی گزرے ہیں۔ رحمت شاہ خود بھی اچھے موسیقار تھے، خود خاص طور پر پردھر پدراگ میں انہیں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک بار اپنی سیر و سیاحت کے دوران استاد رحمت خان اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حضر و سماع کی محفلیں برپا تھیں۔ استاد رحمت خان نے بھی بڑھ چڑھ کر اپنا کمال دکھایا۔ اس کے بعد وہ دربار کے پاس کھڑے ہو کر مراقب ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ان کا بدن سن ہو گیا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور ان پر غنودگی چھا گئی۔ ساتھ ہی انہیں صاحبی مزار کی زیارت ہوئی جن کا چہرہ پھولوں کی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ نے دونوں ہاتھوں سے پھول ہٹا کر اپنا چہرہ بے نقاب کیا اور اشارے سے رحمت خان کو ایک رستے کا نشان بتایا جس پر چلتے ہوئے وہ آ کر بڑودا میں پہنچ گیا۔ ان دنوں بڑودا میں استاد مولا بخش کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کا پہلا نام چولے کھیسن تھا، لیکن کسی مجذوب ہدایت پر انہوں نے یہ نام بدل کر اپنا نام مولا بخش رکھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے گائکی گھرانے کے سربراہ تھے۔ बुढ़वा के महाराजा साया जी रास गायको कुडवान प्राण उनका बड़ा असर था। महाराजा खुद भी मौसीकी का रिसा थे और उस्ताद मौला बख्श की सरपरस्ती में उन्होंने मौसीकी की अकेडमी ज्ञान शाला के नाम से खोल रखी थी। इसमें हिंदुस्तानी मौसीकी के अलावा मगरबी मौसीकी के शोबे भी मौजूद थे। उस्ताद मौला बख्श की बीवी एक मुसलमान शहजादी थी। 1857 की जंग के आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर मुजालम की क़यामत ढाई तो वो दो वफादार मुलाजम उस शहजादी को खुफिया तौर पर बढ़ावा ले आए। मौला बख्श ने उसे अपने पास पनाह दी और बाद हजार उससे शादी कर ली। दोनों मुलाजम भी ताहयात इसी घर में रहे, लेकिन शहजादी ने हसब नफ्स के मुतलक कभी कोई बात ना की होती थी। एक रवायत के मुताबिक उसका रिश्ता टीपू सुल्तान के ख़ानदान से मिलता था। ये जब उस्ताद रहमत खां बड़ोबा पहुँचे तो उस्ताद मौला बख्श ने इन्हों हाथों हाथ लिया और अपनी बड़ी बेटी उनके निकाह में दे दी। कुछ अरसे बाद यह खतून वफात पा गई तो उस्ताद मौला बख्श ने अपनी दूसरी बेटी को रहमत खां से ब्याह दिया। सूफी अनायत खां इसी बीवी के वतन से पैदा हुए। अनायत खां ने ज्ञानशाला अकेडमी में राग वदिया पर अबूर हासिल किया। महाराजा गायकोतवाड़ की ख्वाहिश थी कि मुस्तकिल तौर पर उनके दरबार के साथ वाबस्ता हो जाए, लेकिन अनायत खां के दिल में जहां गर्दी की धुंध सवार थी नचा वो अपने खान का मुजाहरा करने के लिए दूर दराज के सफ़र करने लगे। सबसे पहले वो नेपाल के खटमंडू में उनकी मुलाकात एक पंजाबी बुजुर्ग से हुई जो वहां के रानों महाराजों की तरबियत पर लगे हुए थे। इस बुजुर्ग ने अनायत खां का तारफ एक हिंदू योगी से कराया जो सहला साल से आँखें बंद किए पहाड़ की खो में समाधि लगाए बैठा था। अनायत खां सुबह शाम इस गार में जाते और योगी सामने बैठ कर देर देर तक बयाना बजाते। एक रोज़ योगी ने खुश होकर आंखें खोल दी और अनायत खां को राजा का खिताब अता किया। नेपाल से अनायत खां ने बर्मा और सिलोन का सफ़र किया और फिर गुजरात काठियावाड़ मैसूर मदारस मालाबार की सैर करते हुए कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में उन्होंने मदरसा कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हाल में कई लेक्चर दिए जिनसे कुछ की सदारत रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कलकत्ता से आप ढाका आए जहां नवाब ढाका ने एस मेन्स में महफिल मुनक़द करके इनका तारफ़ सहलट और असम के मशहूर से कराया। महाराजा दिनाजपुर अनायत खां की मौसीकी पर ख़ास तौर पर आशिक थे और इस फन में इन्हें अपना गुरु तस्लीम करते थे। इसी दौरान में अनायत खान हैदराबाद दक्कन पहुँचे और मीर महबूब अली खान के दरबार में बार याब हुए। निज़ाम तसव्वुफ़ और मौसीकी के दिलदादा थे और रफ्तार रफ्तार दोनों में खूब गाड़ी जचने लगी। दरबार आम के अलावा अनायत खां को निज़ाम की ख़ास महफिलों मजलसों और निजी महफिलों में भी अमल दखल हासिल था। मीर महबूब अली के इसरार पर अनायत खान इस बात पर रजामंद हो गए कि वो हैदराबाद में मुस्तकिल तौर पर सुकूनत अख्तियार कर लेंगे, लेकिन कारकुनान कजाद व कदर को कुछ और ही मंजूर था। हैदराबाद में अनायत खान की मुलाकात चिश्तिया सिलसिले के एक बुजुर्ग सैयद मोहम्मद हाशिम मदनी से हुई। सैयद साहब ने अनायत खान को राह सलूक के पेशो खम से अशना किया। इस रस्ते में मुजाहदे के रेजगार भी थे और मुजाहदे के गुल गुलजार भी। सफ़र की दुशवार गुजार घाटियाँ भी थीं और मुश्किल मंजिल मकसूद के पुर इसरार मेल भी। अनायत खां ने सैयद अबू हाशिम मदनी के हाथ पर बैत कर ली और मुर्शिद की रहनुमाई में वह अपने गले का नूर बरसाते बयाना बजाते इस नए रास्ते पर चलते गए हत्ता कि उनके अपने लफाज में एक ऐसी मंजिल आ गई जहाँ पर मेरा जिस्म वीणा का साज बन गया, मेरी रूह वीणा के तार बन गई और मेरी ज़िंदगी एक सरमदी राग बन गई। इस मकाम पर पहुँच कर मैंने अपने फन का सारा असासा इस अजली और अबदी मौसीकार के सुपुर्द कर दिया जो कायनात के सरगम पर हर लम्हा अफाती ताने उड़ाने में मसरूफ़ है। जब अनायत खां की मौसीकी में मार्फत का रंग अच्छी तरह रच गया तो उनके मुर्शिद सैयद अबू हाशिम बदनी ने हुक्म दिया कि वह मगरबी ममालक में चले जाएं और अपने फन के जरिए रूहानियत का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। अनायत खां ने मुर्शिद के हुक्म पर सर तस्लीम खम किया और 13 सितंबर 1910 को अमरीका रवाना हो गया। उनके हकीकी और एक चचाजाद भाई भी साथ थे। इस वक्त इन तीनों की उम्र 30-30 साल से भी कम थी। न्यूयॉर्क पहुंचकर अनायत खान ने अपना पहला लश्कर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया। इसके बाद वो बहुत से दूसरे शहरों अदारों और अपनी महफिलें मुनक़द करते रहे। इनके मदाहों में सांता रोज़ा के फन बागबानी के माहिर लोथरा बोनीक भी शामिल थे। वो थूर के पौधों को कांटों के बगैर पैदा करने का तजर्बा कर रहे थे। बेखार हयात अनायत खां का निसबुल ऐन था और बेखार नबतात लोथर बोनीक का, यही इनकी दोस्ती की कदर मुश्तरका बन गई। अमेरिका में 2 वर्ष गुजारने के बाद अनायत खां अपने भाइयों समेत इंग्लिस्तान आ गए। यहाँ से वो रूस गया। मास्को में टॉलस्टॉय का बेटा काउंट सर्जे टॉलस्टॉय अनायत खां का मजाक बन गया। उसने इन्हीं बहुत से मूसीकारों से मुतारफ करवाया और मास्को के अलावा दूसरे कई शहरों में उनके फ़नी शो को मुनक्कद कराने में मदद दी। काउंट टॉलस्टॉय ही की कोशिश से अनायत खां की किताब आसूफी मैसेज ऑफ स्पिरिचुअल लिबर्टी का रूसी जबान में तर्जमा होकर मास्को में शाया हुआ। एक रवायात के मुताबिक सूफी अनायत खां की मुलाकात राज रूस से भी हुई थी। इस मुलाकात का बंदोबस्त रास्पोस्टेन ने इंतहाई खुफिया तौर पर कराया था। मुलाकात के दौरान रास्पोस्टेन के अलावा एक और कोई शख्स वहां पर मौजूद ना था। इस मुलाकात की पूरी तफसील दस्तियाब नहीं हो सकी। मास्को में अनायत खां का एक और मजाक बेबेग था। बेबेग तातारियों का सरदार था और अमीर बुखारा की जानब से राज रूस के दरबार में सफीर के अहदे पर मामूर था। बेबेग ने बहुत कोशिश की कि अनायत खां बुखारा का दौरा भी करें, लेकिन इन्हीं दिनों पहली जंग अजीम सर पर आ गई और अनायत खां इंग्लिस्तान वापस लौट आए। जंग के 5 साल अनायत खां ने इंग्लिस्तान में बसर किए। इस अरसा में उन्होंने सूफी तहरीक की मुनज़्ज़म तौर पर बुनियाद डाली और लंदन में एक अशाती अदारा सूफी पब्लिशिंग सोसाइटी के नाम से कायम किया। जंग के बाद उन्होंने यूरोप के चप्पे चप्पे का दौरा किया। हर जगह मरीदों की खासी तादाद इनके हाथ पर बैत करके सूफी तंजीम में दाखिल होने लगी। अब वो मौसीकार अनायत खां की जगह मुर्शद अनायत खां कहलाने लगे और 4-5 साल के अंदर अंदर यूरोप के बहुत से मुल्कों में सूफी तहरीक के सेंटर कायम हो गए। खासतौर पर हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और इंग्लिस्तान के बहुत से शहरों में इनकी शाखें बड़ी सरगर्मी से चलने लगीं। अमेरिका और जनूबी अफ्रीका में भी इसके कई सेंटर कायम हो गए। अपनी तहरीक को इस तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता देखकर अनायत खान ने जिनेवा में अपनी तहरीक का बैन अल-अक़वामी मरकज द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ द सूफी मूवमेंट के नाम से कायम कर दिया। इसकी एक ब्रांच पेरिस में खोली जहाँ अब उन्होंने अपना मुस्तकिल क़याम अख्तियार कर लिया था। यहाँ पर इनकी रहायशगाह का नाम फजल मंजिल था। बैन अल-अक़वामी हेडक्वार्टर की दूसरी ब्रांच हैग के करीब मुकाम पर थी। इसका नाम मुराद हासिल था। यहाँ पर अब मुराद हासिल फाउंडेशन कायम है। 1926 में अनायत खां को हिंदुस्तान छोड़े 16 वर्ष हो चुके थे। यूरोप में उनकी सूफी तहरीक नुक्ता अरूज पर थी कि यकायक उनके दिल में खाके वतन की कशिश ने जोर मारा और नवंबर के महीने में वो हिंदुस्तान रवाना हो गए। उनकी यूरोपियन सेक्रेटरी किस्मत स्टाम उनके हमरा थी। पेरिस में उनके हल्का बगोशों की कसीर तादाद उनको अलविदा कहा और दूसरे शहरों में उनके बहुत से और मुरीदों और मुर्शद की वापसी का इंतज़ार करने बैठ गए। हिंदुस्तान पहुंचकर सूफी अनायत खान ने दिल्ली और लखनऊ की यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए और बनारस, आगरा, जयपुर, बढ़ावा का दौरा भी किया। इन्होंने लोगों को मगरब में अपने मिशन की कामयाबियों से आगाह किया, लेकिन यहाँ पर उनके मसलक को किसी किस्म की मकबूलियत हासिल ना हो सकी। यहाँ पर उनको फ़कत 1 या 2 मरीज नसीब हुए। उनमें से एक शास्त्री थी जो एक हिंदू डॉक्टर की बेगम अमेरिकन बीवी थी और अपनी इस नाकामी से मायूस होकर उन्होंने यूरोप वापस जाने का प्रोग्राम बना लिया। रवाना होने से पहले वो अजमेर शरीफ गए। दिसंबर के सर्दी के अयाम थे। सूफी अनायत खां कई रात मुतवातर महफिल समा में शरीक होते रहे। इस कड़ाके की सर्दी में सारी रात ठंडे फर्श पर बैठने की वजह से इन्हीं नमूनिया हो गया। दिल्ली वापस आकर वो कई डॉक्टरों के जेरे इलाज रहे। डॉक्टर इंसारी और हकीम अजमल ने भी इनका इलाज मुआवजा में हिस्सा लिया। 4 फरवरी 1927 की रात को सूफी अनायत खां बेहोश हो गए। मिस किस्मत स्टाम जो उनके साथ यूरोप से आई थी ये तस्लीम करने को तैयार ना थी कि उनका मुर्शद करीबुल मर्ग है। वो यही समझती रही कि मुर्शद मराकबे में गर्क होकर समाधि में गया हुआ है। वो कई घंटे मुर्शद की चारपाई के साथ घुटने टेक कर ज़मीन पर बैठी रही। सुबह के 8:20 पर 2 डॉक्टरों और मिसिस शास्त्री ने बड़ी मुश्किल से इसे यकीन दिलाया कि मुर्शद अल्लाह को प्यारे हो गए चुके हैं। सूफी अनायत को ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरगाह के करीब दफन कर दिया गया। सूफी अनायत खान की वफात के बाद उनके सिलसिला को उनके भाइयों महबूब खान, मोहम्मद अली खान और मुशरफ खान ने चलाया। अनायत खान की बीवी एक अमेरिकन खतून अमीना बेगम थी। उनके वतन से कई बेटे और बेटियां पैदा हुईं, लेकिन सूफी तहरीक की जानशीनी उनमें से किसी ने ना संभाली। उनकी एक बेटी ने अलबत्ता एक दूसरे मैदान में बड़ा नाम पैदा किया। उनका नाम नूर निसा अनायत खान उर्फ दबली था। दूसरी जंग अजीम में जब जर्मन फौज ने फ्रांस पर कब्जा किया तो नूर निसा पेरिस में मुकीम थी। उसने मेडिलियन का कोड नाम इख्तियार करके लंदन में इतिहादी फौजों को हेडक्वार्टर को خفیہ پیغامات بھیجنے کا فریضہ سنبھال لیا. اس مقصد کے لیے وہ ایک وائرلیس سیٹ استعمال کرتی تھی. یہ کام اس نے بڑی جان فشانی اور دیدہ اور دلیری سے سر انجام دیا. جنگ کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب لندن میں اتحادی ملٹری ہیڈ کوارٹر کا فرانس کے ساتھ واحد رابطہ نور النساء عنایت خان عرف میڈیلین کی ذات کے ذریعے قائم تھا. لیکن پھر کسی نے دغا دے کر اس کا راز فاش کر دیا اور جرمن فوجی نے اسے گرفتار کر کے گولی سے اڑا دیا. ہٹلر کی شکست کے بعد جب جنرل ڈیگال نے فرانس کی حکومت سنبھالی تو نور النساء عنایت خان کو بعد از موت فرانس اور برطانیہ نے بہادری کے نہایت اعلیٰ اعزازات سے نوازا. ان اعزازات کے نقول اس باب کے آخر میں منسلک ہیں. عنایت خان کے مرشد سید محمد ابو ہاشم مدنی نے انہی اسلامی تصوف کے رموز سے اشنا کیا تھا اور رشد و ہدایت کے اس طریقے کو مغربی ممالک میں پھیلانے کی تلقین کی تھی. لیکن امریکہ اور یورپ پہنچ کر انہوں نے وہاں کے ماحول کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. وہاں کے لوگوں کو اس سلسلہ میں داخل کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے سلسلے کو ہی مغربی مزاج کے سانچے میں ڈھال لیا. چنانچہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے بجائے ان کا مسلک تھیوسوفیکل سوسائٹی کی طرز پر مختلف مذاہب کا ایک مجموعہ اخلاقیات سا بن کر رہ گیا. اس مسلک میں اسلام سمیت دنیا کے سب مذاہب یکساں درجہ رکھتے ہیں. کسی ایک مذہب کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں. اسی طرح صوفی یا مرید بننے کے لیے بھی کسی خاص مذہبی عقیدے کی ضرورت نہیں تھی. مسلمانوں عیسائیوں یہودیوں اور زرتشیوں کے علاوہ ہندو قوم پرست مشرق اور ملحد بھی یکساں طور پر اس سلسلے میں داخل ہو سکتے ہیں. اس مسلک میں کتاب فطرت انسان واحد مقدس ضعیفہ ہے جو عالمگیر اقوت انسان کا واحد مشترک مذہب ہے. عبادت کو بین الاقوامی اتحاد کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اس تحریک میں عالمگیر عبادت کو خاص اہمیت حاصل ہے. عالمگیر عبادت میں حصہ لینے والے ایک بند کمرے میں قطار در قطار بیٹھ جاتے ہیں. سامنے ایک کشادہ میز کے عین وسط میں ایک بڑی سی موم بتی روشن کی جاتی ہے جو علامتی طور پر خدائے وحد کا نشان ہوتی ہے جو ساری روشنی علم کا منبع و ماوا ہے. اس موم بتی سے نیچے کی طرف چھ چھوٹی چھوٹی موم بتیوں کی قطاریں ہوتی ہیں جو الترتیب ہندو بدھ مت زرتشیت یہودیت مسیحیت اور اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں. ہر موم بتی کے سامنے اس کے مذہب کا صحیفہ بھی رکھا ہوتا ہے. عالمگیر عبادت کے اس مجمع کو چرچ فار آل کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس قسم کی اجتماعی عبادت کے علاوہ مریدوں کا مرشد کے ساتھ اپنا اپنا ذاتی رشتہ بھی قائم ہوتا ہے جس میں انہیں الگ الگ اذکار کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ تعلیم صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے. جو مرید ترقی کرتے جاتے ہیں ان کو مراتب صاحبزادی نور زادی شہزادہ شہزادی سراج چراغ وغیرہ کے خطاب دیے جاتے ہیں. خاص خاص تربیت یافتہ مرید وقتاً فوقتاً ذکر کا حلقہ بھی قائم کرتے ہیں. یہ حلقے بھی نہایت انتہائی خفیہ طور پر قائم کیے جاتے ہیں. اس تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف کے ساتھ صرف اتنا سا تعلق ہے کہ اس میں بہت سی عربی اور فارسی کی اصلاحات بڑی روانی سے استعمال ہوتی ہیں. مثلاً ذکر اسم اعظم پیر و مرشد شیخ المشائخ مراد حاصل دربار ہجرت وصالت تبروک رحمت فضل وغیرہ. اس زہری تعلق کے علاوہ اس طریقہ اسلام اور اسلامی تصوف کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. اسلام میں طریقت کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہو. اس لحاظ سے عنایت خان مشن کو تصوف کا نام دینا ہی اس اصطلاح کا غلط استعمال ہے. ہالینڈ میں اس طریقے کے آخری مسلمان سربراہ صوفی عنایت خان کے چھوٹے بھائی مشرف مولا میاں تھے. 1963 میں جب میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے ہیگ میں متعین تھا تو مشرف خان صاحب سے میرا کئی ملاقاتیں ہوئیں. ان کی بیگم ایک ڈچ خاتون تھی جن کو صوفی تحریک کی طرف سے شہزادی کا خطاب ملا ہوا تھا. وہ اپنے میاں سے زیادہ تعلیم یافتہ تھیں اور ان کی زندگی میں ہی تحریک پر اپنا تسلط جما رہی تھیں. ان کے کوئی اولاد نہ تھی. ایک روز صوفی مشرف خان نے بڑے دکھ سے کہا کہ ان کی وفات کے بعد یہ تحریک مکمل طور پر لوگوں کے دوسرے لوگوں کے ہاتھ پر چلی جائے گی اور پھر رفتہ رفتہ اسلام کے ساتھ اس کا جو تھوڑا بہت اصطلاحی رابطہ ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا. صوفی مشرف خان کی وفات کو چند برس گزر چکے ہیں اور جس کا خدشہ ہزاروں انہوں نے کیا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ اپنا رنگ لا رہا ہے. صوفی مشرف مولا میاں خان بڑے سادہ طبیعت مرنجا مرنج انسان تھے. ڈچ زبان ربانی سے بولتے تھے. کسی قدر انگریزی سے بھی شناسا تھے. اردو تو بول تو لیتے تھے لیکن پڑھنے میں دقت پیش آتی تھی. ایک روز میں ان کے ہاں بیٹھا تو انہوں نے کچھ عارفانہ کلام سنانے کی پیشکش کی. پیانو پر وہ پہلے انہوں نے غالب کی اس غزل کے کچھ اشعار گائے. ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس کے بعد انہوں نے اقبال کی یہ غزل سنائی. نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ اس غزل کا ایک شعر ہے، کھینچے خود بخود جانب تورے موسیٰ، کشش تیری اے شوق دیدار کیا تھی۔ اس شعر کو گاتے وقت وہ موسیٰ کو لگاتار موسی ہی پڑھتے گئے۔ ان دو غزلوں کو وہ عارفانہ کلام غلبہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس میں ابن مریم اور دوسرے میں موسیٰ کا نام آتا ہے۔ دچ مرید صوفی مشرف خان کو حضرت پیر مرشد کے القاب سے مخاطب کرتے تھے، وہ خود بھی اپنے آپ کو مرشد مشرف خان کے نام سے متعارف کرواتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنی تصنیف پیجز ان دی لائف آف اے صوفی مجھے تحفہ دن دی، اسے انہوں نے ایک انگریز خاتون مس مارگریٹ سکنرز کے تعاون سے لکھا تھا۔ میری درخواست پر انہوں نے اس پر انگریزی میں جو آٹوگراف دیا وہ یہ تھا، مرشد مشرف خان، ان کے مریدوں میں ہر عمر اور ہر طبقہ کے لوگ شامل تھے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں وہ خاص طور پر ہر دل عزیز تھے۔ غالباً اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ وہ کسی مرید سے کسی بات پر کسی قسم کا اختلاف رائے نہ کرتے تھے، ان کا سر ہمیشہ اسبات میں ہلتا تھا، میں نے کبھی ان کا سر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب ہلتا نہیں دیکھا تھا۔ ان کے سب باتوں کے باوجود ہالینڈ کے وزیر خزانہ پروفیسر ویان یین پر ان کا بڑا اثر تھا، وہ بہت سے ذاتی اور سیاسی معاملات میں استخارہ کروانے صوفی مشرف خان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہٹلر کی شکست کے پاس فرانس کے صدر جنرل ڈیگال نے نور نساء عنایت خان کو بہادری کا ایک بہت بڑا اعزاز بعد از موت عطا کیا، اس اعزاز کا نام یہ تھا، دا کراکس ڈی گریو ود گولڈ سٹار۔ اسی طرح برطانیہ کے بادشاہ نے بھی اسے بعد از موت جارج کراس کے بیش بہا اعزاز سے نوازا۔ صفحہ نمبر 387، تو ابھی راہ گزر میں ہے۔ جون کا مہینہ ختم ہوتے ہی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز میں میرا کورس پورا ہو گیا۔ وطن کو واپس لوٹنے سے پہلے میں نے حج کی نیت کر لی۔ اس سال حج کا دن اگست کے مہینے میں پڑتا تھا۔ سفر حج کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک روز میں ہیگ میں امریکن ایکسپریس کے دفتر گیا۔ ہالینڈ کے دارالخلافہ میں سفری انتظامات کرنے والے جتنے ادارے تھے ان میں امریکن ایکسپریس کا کام سب سے زیادہ وسیع اور قابل اعتماد شمار ہوتا تھا۔ یہاں ہر وقت ایسے سیاحوں کا بندہ رہتا تھا جو کم سے کم وقت میں لمبے سے لمبا سفر کرنے کے خواہش مند تھے۔ یہ سفر عموماً دنیا کی جانی پہچانی شہروں پر ہوتے تھے اور سیاحوں کے سنگے ہائے میل نیو یارک، لندن، پیرس، جنیوا، روم، ویروت، کہرا، ہانگ کانگ، ٹوکیو جیسے شہروں میں ہوتے تھے۔ اس قسم کا سفر کتنا ہی طویل اور پیچیدہ کیوں نہ ہو، امریکن ایکسپریس کے بحری، بری اور ہوائی شعبوں کے ماہر دیکھتے ہی جیسے اس کی پوری تفصیلات تیار کر کے دیتے تھے۔ ریل اور جہاز کے ٹکٹ، چلنے اور ٹھہرنے کے اوقات نامے، ہوٹلوں کے پتے اور کرائے، مختلف شہروں میں قابل دید مقامات کی فہرست، رقص گاہوں اور نائٹ کلبوں کے ٹیلی فون نمبر۔ امریکن ایکسپریس کے حال میں پہنچ کر سب سے پہلے میرا سامنا انکوائری آفس کی ایک لڑکی سے ہوا۔ اس نے خالص ڈچ انداز میں اپنی گردن کو لوچ دے کر امریکن لہجے میں میرا استقبال کیا۔ گڈ مارننگ سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ شکریہ، میں نے کہا، میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، اس سفر کے متعلق معلومات حاصل کرنے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ سعودی عربیہ، لڑکی نے کئی بار زیر لب گنگنایا اور پھر امریکن انداز میں اپنے شانے سکیڑ کر میری طرف یوں دیکھنے لگی جیسے میں نے اس سے کوئی عجیب و غریب سوال پوچھ لیا ہو۔ کچھ دیر اور گنگنانے اور کندھوں کو نیم بیضوی جنبش دینے کے بعد وہ بادل نہ خواستہ اٹھی اور مجھے اپنے ہوائی شعبے کے ماہر کے پاس لے گئی۔ سعودی عرب کا نام سن کر ہوائی شعبے کے ماہر نے بھی مجھے کان اکھیوں سے گرا اور پھر نہایت خوش اخلاقی کے ساتھ مجھے بحری شعبے کے ماہر کے حوالے کر دیا۔ بحری شعبے والے نے بھی مجھے بری شعبے میں بھیج دیا اور بری شعبے کا ماہر کچھ دیر اپنا سر کھجلانے کے بعد مجھے اپنے مینیجر کے پاس لے گیا۔ سعودی عرب کا نام سن کر مینیجر بھی کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے اس نے اپنے میز کی دراز سے ایک زمیم انیس نکال کر اس میں مشرق وسطیٰ کے نقشوں کا مطالعہ کیا، پھر اٹھ کر وہ سامنے دیوار پر لگے ہوئے چارٹ کا جائزہ لینے لگا جس میں ساری دنیا کے ہوائی، بری اور بحری رستوں کے مفصل خاکے بنے ہوئے تھے۔ میں نے جدہ، مکہ اور مدینہ پر انگلی رکھ کر مینیجر سے کہا کہ اگر میں ان تین شہروں میں سے کسی ایک جگہ بھی پہنچ جاؤں تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مینیجر نے اپنی میز سے سرخ جھنڈیوں والے تین پن اٹھا کر ان مقامات پر نشاندہی کے طور پر لگا دیے۔ دنیا میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہر قسم کے سفری رستوں کے بے شمار جال بچھے ہوئے تھے، لیکن اس زمانے میں یہ شاہراہیں بغداد اور تہران، دمشق اور بیروت، کارا اور پورٹ سعید سے ہوتی ہوئی سیدھی آگے یا پیچھے دائیں یا بائیں ہو کر نکل جاتی تھیں۔ ان کے درمیان حجاز کی مقدس سرزمین الگ تھلگ پڑی رہ جاتی تھی، کیونکہ اس وقت تک ابھی سعودی عرب میں دنیا دولت کی ریل پیل شروع نہیں ہوئی تھی۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے نام مسلمانوں کے دل پر تو بے شک خوب نقش تھے، لیکن کسی بین الاقوامی سفری گائیڈ میں ان کا ذکر تک نہ آتا تھا۔ حالانکہ ہر سال دنیا کے کونے سے لاکھوں مسلمان قافلہ در قافلہ اس ارض مقدس کا سفر اختیار کرتے رہے، پیدل، اونٹوں پر، موٹروں پر، ریلوں پر، کشتیوں پر، ہوائی جہازوں کے ذریعے۔ روب زمین پر اور کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں اتنے رنگوں اور نسلوں اور قومیتوں کے انسان بیک وقت اس قدر تعداد میں جمع ہوتے ہوں۔ مجھے اپنی لا علمی پر ندامت ہے، امریکن ایکسپریس کے مینیجر نے نقشوں کا سرسری سا جائزہ ختم کرنے کے بعد کہا، لیکن اگر مجھے 2 روز کا وقت دے دیں تو شاید میں آپ کو اس سفر کے متعلق کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ 2 روز کے بعد جب میں دوبارہ امریکن ایکسپریس کے دفتر گیا تو مینیجر نے سامنے بہت سے سفری گائیڈز کا انبار لگایا ہوا تھا، لیکن اس ساری کاوش کا عملی نتیجہ فقط اس قدر تھا کہ یورپ کا یہ وسیع اور ماہر سفری ادارہ اس بات میں میری مدد کرنے سے قاصر تھا کہ میں قاہرہ یا بیروت یا بغداد سے جدہ یا مکہ یا مدینہ کے لیے سفر کا کون سا طریقہ اختیار کروں۔ اس سلسلے میں میری معلومات بہت محدود ہیں، مینیجر نے معذرت آنہ انداز سے کہا۔ ہاں، حج کے زمانے میں کئی حکومتیں اپنے اپنے حاجیوں کے لیے ہوائی جہازوں، سمندری جہازوں اور خشکی کے قافلوں کا انتظام خاص کرتی ہیں۔ یہ انتظامات ہر جگہ سرکاری طور پر ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے متعلق کوئی خاص اطلاع نہیں ملتی۔ برسبیل تذکرہ، مینیجر مجھے ایک اور مشورہ بھی دیا، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موسم میں سعودی عرب کا سفر صحت کے لیے خطرات سے خالی نہیں۔ گرمیوں میں وہاں کا درجہ حرارت 125 ڈگری سے بھی اوپر پہنچ جاتا ہے، اور یوں بھی اس ملک میں حفظان صحت کا کوئی بندوبست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ اپنا ارادہ بدلنے والے ہوں تو حسن اتفاق سے میرے پاس کیپری کی ایک بکنگ خالی ہے۔ کیپری سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے، نیلے نیلے بحر روم کے درمیان وہ خوش نما جزیرہ ہے جہاں چمکیلی دھوپ ہے، خوبصورت سیر گاہیں ہیں، اطالیہ کے انگوروں کی بہترین شراب ہے، مصر کا سابق شاہ فروغ ہے۔ دراصل کیپری آج کا دنیا بھر کے سیاحوں کا مکہ ہے۔ اگر آپ زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری رائے میں کیپری ضرور جائیے۔ میں نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں یہ شعر گنگناتا ہوا واپس وہاں سے اٹھایا، اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ اس سفر کے متعلق بیروت، دمشق اور بغداد سے بھی سفارت خانوں سے، فری ایجنسیوں اور مقامی دوستوں کی وساست سے جو خبریں وصول ہوئیں وہ بڑی مایوس کن تھی۔ ہاں، کھرا سے البتہ امید کی ایک مدھم سی کرن ضرور جھل ملائی۔ مصر کی انقلابی حکومت نے اعلان کر رکھا تھا کہ حج سے 1 ماہ پہلے ہر 3rd روز بحری جہاز اور ہوائی جہاز مصر سے حجاز جایا کریں گے۔ یہ جہاز مصری حاجیوں کے لیے مخصوص تھے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان جہازوں میں ایک پاکستانی مسافر کے لیے بھی جگہ نکل سکے گی یا نہیں۔ بہرحال یہ خبر اس لحاظ سے اطمینان بخش تھی کہ آخر ایک راہ تو ایسی نظر آئی جن کے لیے انسان کچھ دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، باقی سب راہیں تو مسدود تھیں یا ان پر لا علمی کے قہرے چھائے ہوئے تھے۔ جب میں نے مصر والی خبر اپنے ایک لبنانی دوست مصطفیٰ الفخری کو سنائی تو اس نے مایوسانہ انداز سے سر ہلایا، تم جا کر کوشش کرو، دیکھو مجھے بالکل امید نہیں کہ تمہیں کامیابی ہو۔ اور پھر امریکن ایکسپریس کے مینیجر کی طرح مصطفیٰ الفخری نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ اگر قاہرہ پہنچ کر بھی تم ناکام رہو تو سیدھے بیروت چلے آنا، وہاں میرے بہت سے دوست احباب ہیں، وہ تمہیں خوب سیر کرائیں گے۔ بیروت مشرق وسطیٰ کا پیرس ہے، وہاں کے نائٹ کلب یورپ کی نشاط گاہوں کا مقابلہ کرتے ہیں، آج کل سمیہ جمال بھی وہاں آئی ہوئی ہیں، وہ مصر کے سابق شاہ فروغ کی محبوب رقاصہ تھیں۔ مصر کے سابق شاہ فروغ کے ساتھ اب مجھے ایک قسم کی ذاتی رنجش پیدا ہونے لگی، حجاز کے لیے میں جو رستہ بھی نکالتا ہوں اس پر وہ الف للہ کے جادوگر بادشاہوں کی طرح کسی نہ کسی صورت میں نمودار ہو کے رہتا تھا۔ کیپری میں وہ بس با نفس نفیس موجود تھا، بیروت میں اس کی محبوب رقاصہ تھی، برسلز، پیرس، جنیوا، برن، لوازن، لوگانو، میلان، فلورنس، وینس، روم۔ روم میں اشفاق احمد کی وہاں کی یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا تھا اور ریڈیو روم میں اردو کا پروگرام بھی کرتا تھا۔ جس وقت میں روم پہنچا ان دنوں ریڈیو روم میں اشفاق احمد کی جواب طلبی ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان کا ایک جنگی بیڑا یورپ کچھ بندرگاہوں کا خیر سگالی دورہ کر رہا تھا، ریڈیو کے اردو پروگرام میں اس دورے کی خبر کو نشر کرنے وقت اشفاق احمد جنگی بیڑے کو ہندوستان کا جنگی بیڑا کہہ دیتا تھا تو معافی مانگ کر صحیح تلفظ ادا کرتا تھا۔ اس پر ہندوستانی سفارت خانے نے بڑا شور مچایا کہ یہ شخص جنگی بیڑے کو جان بوجھ کر جن کی بٹیرا کہہ کر بھارت ماتا کی توہین کر رہا ہے۔ اب اشفاق احمد اردو املا میں بیڑے اور بٹیرے کی باہمی مسمالت کو اجاگر کر کے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ پروفیسر الیگزینڈر باوسانی اس مقدمے میں اس کی مدد فرما رہے تھے۔ روم میں ایک کئی منزلہ عمارت میں اشفاق احمد کے پاس ایک کمرہ تھا۔ اس نے میرا سوٹ کیس اس کمرے میں رکھتے ہی پوچھا، لسی پیو گے؟ روم اور لسی نیکی میں پوچھ پوچھ میں نے فوراً ہمیں بھالی۔ اشفاق مجھے بازار میں ایک اطالوی کی دکان پر لے گیا جو دودھ، دہی، مکھن، پنیر اور کریم بیچتا تھا۔ اس نے دکان میں داخل ہوتے ہی دکاندار کو چاچا کہہ کر پنجابی کی ایک فش گھاری دی۔ دکاندار نے بھی بے در پہ دو تین پنجابی گالیاں دے کر اسے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد اشفاق احمد نے میرا تعارف کرایا۔ دکاندار نے پنجابی زبان میں چند گالیاں دے کر میرے ساتھ بھی اپنی خیر سگالی کا اظہار کیا اور ہمیں نہایت لذیذ نمکین لسی بنا کر پلائی۔ ان دنوں اشفاق احمد کے پاس ایک اسکوٹر ہوتا تھا، اس پر بٹھا کر اس نے مجھے روم دکھانے کا پروگرام بنایا۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اشفاق نے پوچھا، ہمیں اسکوٹر پر بیٹھ کر روانہ ہوئے، 3 منٹ ہو گئے ہیں؟ ہاں ہو گئے ہیں، میں گھڑی دیکھ کر کہا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم خیریت سے ہیں، اشفاق احمد نے کہا۔ روم کی سڑکوں پر ہر 3 منٹ بعد ٹریفک کا ایک حادثہ ہوتا ہے۔ نصف گھنٹے کے بعد اشفاق نے پھر مجھے کلمہ شکر پڑھنے کی تلقین کی، کیونکہ روم میں ہر 30 منٹ کے بعد حادثہ ہوتا تھا، وہ مہلک ثابت ہوتا تھا۔ یوں بھی اسکوٹر چلاتے چلاتے ہاتھ چھوڑ کر جس طرح اشفاق احمد مجھے روم کے قابل دید مقامات کی زیارت کروا رہا تھا، اس سے میرا امر یقینی تھا کہ اس ہم کسی بھی ٹریفک کے حادثات کے اعداد و شمار کے اضافے کا باعث بن جائیں گے۔ چنانچہ میں نے اسکوٹر پر مزید سیر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بسوں میں بیٹھنا دشوار تھا کیونکہ اشفاق کو بسوں کے حادثات کی تفصیل بھی بخوبی ازبر تھی، اس لیے ہم نے رومۃ الکبریٰ کی سیاحت زیادہ تر پیادہ کی۔ کئی روز متواتر پیدل جوتیاں چٹکھاتے چٹکھاتے میرا بوٹوں کا اکلوتا جوڑا دم توڑ گیا۔ جو نیا جوتا خریدنے میں اشفاق احمد نے میری رہنمائی کی، جوتوں کی دکان پر جا کر میں نے جو پہلا جوڑا ٹرائی کیا وہ فٹ تھا، میں نے اسے خریدنے کی ٹھانی۔ تو اشفاق احمد نے ڈانٹا کہ روم میں جوتا خریدنے کے یہ عذاب نہیں ہے، یہاں پر 8-10 جوتے ٹرائی کر لو، اس کے بعد دوسری جگہ چلیں گے۔ بڑی مشکل سے تیسری دکان میں جا کر کوئی 15واں جوڑا اشفاق کی نظر میں چچ گیا۔ وہ بڑی دیر تک دکاندار کے ساتھ اطالوی زبان میں اس جوتے کے محاسن پر گفتگو کرتا رہا، لیکن کسی بات پر تو میں آ کر دکاندار نے جوتے کا جوڑا تہ تر تہ مروڑ کر میری پتلون کی جیب میں ڈال دیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ تابع بے حد نازک، سبک اور لچکدار ہے۔ اشفاق نے میری جیب پر ہاتھ پھیر کر تصدیق کی کہ جیب میں جوتا نہیں ہے اور رومال پڑا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ مزید مول تول کے بعد اشفاق احمد نے اپنے پاس سے 3500 لیرے ادا کیے اور یہ جوتا خرید کر مجھے بطور تحفہ دے دیا۔ اس مہم کے بعد میں نے اشفاق احمد کو الوداع کہا اور اپنا نیا جوتا پہن کر نیپلز کو روانہ ہو گیا۔ نیپلز پہنچ کر میں نے اپنا سامان ہوٹل میں رکھا اور پہلی ٹرین پکڑ کر پومپیائی کا شہر دیکھنے چل پڑا۔ اتوار کا دن تھا، پومپیائی کے کندراٹ میں سیاحوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ صدیوں پہلے اس شہر کے باشندوں نے حیوانی شہوانی اور نفس ثانی عیش و نشاط کو جو فروغ دیا تھا، اس کے اثار ملاحظہ کر کے عبرت کو تو کسی آنکھ میں نظر نہ آئی، البتہ حسرت کا غبار بہت سے چہروں پر چھایا ہوا تھا۔ قدم قدم پر مشتشبہ شکل و صورت کے دلال جیبوں میں ہاتھ ڈالے چیلوں کی طرح منڈلا رہے تھے اور فحش تصاویر کے البم بیچنے میں مصروف تھے، جن میں پومپیائی کی لذت پرستی کے عجیب و غریب مرکہ جمع تھے۔ قریب ہی ماؤنٹ وساوی کا اس کا جوالا مکھی پہاڑ بجھے ہوئے آتش پشانی مادے میں لپٹا ہوا کھڑا تھا۔ وقتاً فوقتاً اس کی چوٹی کا آتش پشانی دھانا بھڑک بھڑک کر پومپیائی کی انجام کی یاد دہانی کراتا تھا، لیکن سیاحوں کا جگ مگٹا عقوبت کے اس اشارے سے بے نیاز ان کھنڈروں میں دبی ہوئی جنسی بے روا راوی کی لذت سے سراپا ڈوبا ہوا تھا۔ پومپیائی کی پتھریلی سڑکوں اور گلی کوچوں میں گھومتے گھومتے یکا یک میرے نئے اطالوی جوتوں کے دونوں تلے اکھڑ کر علیحدہ ہو گئے تھے۔ میں نے یہ نازک اور لچکدار جوتے مروڑ کر رومال کے جیب میں ڈالے اور اس عبرت قدا کی باقی یاترا ننگے پاؤں کی۔ شام کو نیپلز واپس پہنچا تو ہوٹل کے ڈائننگ روم میں ایک اور مشکل پیش آئی. جو ویٹرس میری میز پر مامور تھی وہ انگریزی زبان سے قطعی ناآشنا تھی. کھانے کا مینیو اطالوی زبان میں چھپا ہوا تھا اور میری سمجھ سے بالاتر تھا. میں نے ہزار کوشش کی کہ کھانے کے انتخاب کے متعلق کسی طرح اس پر اپنا مفہوم واضح کر سکوں, لیکن وہ ہر بار اپنی گردن مٹکا کر اور شانے اچکا کر مسکرا دیتی تھی. میری کم سمپسری کو بھام کر قریب والی میز سے ایک نوجوان اٹھ کر آیا اور نہایت شائستہ انگریزی میں بولا, کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ شکریہ, میں نے کہا. میں ویٹرس کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے گوشت اور شراب نہ لائے, اگر مچھلی یا انڈے موجود ہوں تو وہ لے آئے, لیکن وہ سور کی چربی میں تلے ہوئے نہ ہوں. ویٹرس آرڈر لے کر چلی گئی تو نوجوان نے مجھ سے پوچھا, کیا آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں؟ جی نہیں, میں پاکستان سے ہوں. الحمدللہ, نوجوان نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا, میں شام کا رہنے والا ہوں, آئیے آپ ہماری میز پر آ جائیے, میں آپ کو اپنے منگیتر سے ملاؤں گا, ہم دونوں کو پاکستان سے بڑی دلچسپی ہے. اپنی میز پر پہنچ کر وہ شامی نوجوان خالص مغربی انداز سے تعارف کی رسوم ادا کرنے میں مشغول ہو گیا. میرا نام رشید مومن ہے, یہ میری منگیتر نزیہ ہے, ہم دونوں دمشق کے رہنے والے ہیں, روم میں فنون لطیفہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آج کل نیپلز آئے ہوئے ہیں کیونکہ دناؤ نے کہا ہے کہ سی نیپلز اینڈ دین ڈائی. پھر اس نے نزیہ سے میرا تعارف کروایا, آپ پاکستانی ہیں؟ الحمدللہ, ہمیں پاکستان سے بڑی محبت ہے. نزیہ, آپ گوشت نہیں کھاتے, شراب نہیں پیتے, غالباً سگریٹ سے بھی پرہیز ہوگا, انڈے اور مچھلی سے بھی بھاگتے ہیں اگر وہ چربی میں تلے ہوئے ہوں گے تو. معلوم نہیں نزیہ, ایسے لوگ یورپ میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ رشید مومن نے تنزیہ ہنس کر کہا. معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی کمزوری نہیں ہے, نزیہ نے اخلاقاً کہا. جی ہاں, کمزوری چھوٹی کمزوریاں تو نہیں ہیں, میں نے بھی مذاقاً جواب دیا. رشید مومن نے زور کا قہقہہ لگایا. نزیہ کچھ جھنپ سی گئی. بلّہ نزیہ, تم شرماتی ہو تو تمہارا چہرہ اس گلاس کی طرح عنابی ہو جاتا ہے. رشید مومن نے ریڈ وائن کا گلاس اٹھا کر کہا. پھر انہوں نے اپنے گلاس بلند کیا اور بڑے گرم جوش کے ساتھ میرا جامع صحت نوش کیا. کچھ دیر طرح طرح کے پر لطف باتیں ہوتی رہیں. رشید مومن کی باتوں میں نہایت سلجھا و مزاج تھا. نزیہ کے خلوص کی سادگی بڑی دل آویز تھی. رفتہ رفتہ گفتگو کا رخ میرے سفر حجاز کی طرف پھر گیا. اگرچہ اس وقت تک رشید مومن اور نزیہ سرخ طالوی شراب کی تین بوتلیں ختم کر چکے تھے اور ان کی آنکھوں میں سرور کی ایک لطیف سی غنودگی بھی اتر آئی تھی, لیکن حجاز کا ذکر آتے ہی وہ دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے. آپ حجاز جا رہے ہیں؟ آپ بڑے خوش نصیب ہیں. واللہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں, نزیہ نے بڑے جوش سے کہا. اب اس کی آنکھوں میں عقیدت کی ایک ایسی چمک تھی, ایسا کیف چھلک آیا جو سرخ اطالوی شراب کے نشے سے کہیں زیادہ گہرا اور خوش نما تھا. آپ نزیہ کی باتوں میں نہ آئیں, رشید مومن نے کسی قدر تلخی سے کہا. سب جوان لڑکیاں وہمی اور زرد اعتقاد ہوتی ہیں, مجھے یقین ہے کہ حجاز پہنچ کر آپ بہت پشیمان ہوں گے. خدا کے لیے رشید, ایسی باتیں نہ کرو, نزیہ نے احتجاج کیا. اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی, خدا کی قسم کبھی معاف نہ کروں گی. میرا تجربہ ہے کہ نزیہ کا غصہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے, رشید مومن نے لاپرواہی سے کہا. میں اس کی وقتی خفگی گفارہ کر لوں گا, لیکن حجاز کے متعلق اپنے دوست کو کسی قسم کی لا علمی میں مبتلا نہ رہنے دوں گا. ہوٹل ٹرمینس کے ڈائننگ روم میں بیٹھے بیٹھے اب رشید مومن کے تن بدن میں ان مغربی مستر شرقین کی روح ملول کر آئی تھی, جنہوں نے حج اور اسلام کے متعلق گمراہ کن کتابیں لکھ لکھ کر اپنے زہریلے تعصبات کو علم و دانش کا لباس پہنا رکھا تھا. رشید مومن کا ذہن بھی اس علم کے زیور سے پوری طرح آراستہ تھا. اس نے یہ غلیظ مواد ایک متفن کہہ کی طرح ہمارے سامنے میز پر ڈیلنا شروع کر دیا تھا. ریڈ وائن کی ترنگ میں وہ بڑے جوش و خروش سے اپنی خرافات بکتا رہا اور نزیہ اس کے سامنے ایک زخم خوردہ ناگن کی طرح بیٹھی بل کھاتی رہی. وہ بار بار اپنے گلاس کو غصے سے چھلکاتی تھی, کبھی بوتلوں کو اٹھا اٹھا کر زور سے میز پر مارتی تھی, کبھی نیپکن کو اپنی کلائی کے گرد یوں بینچ کر لپیٹتی تھی کہ اس کی سڈول بہوں میں خون کی رگیں ابھر کر بڑی حدت سے کپ کپانے لگتی. نزیہ کی آنکھوں سے ڈر لگتا تھا کہ شاید ابھی ان سے آگ کے دو چھولے لپک پڑیں گے. اس کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ اب اگر اس نے زبان کھولی تو اس کے ذہن سے زہر کے فوارے پھوٹ کر بہنے لگیں گے. ہماری میز پر بڑا شدید تناؤ چھایا رہا. گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے میں نے آرکس سٹرا کی تعریف شروع کر دی, جو ایک نئے ڈانس کی سریلی دھن بجا رہا تھا. بے شک آرکس سٹرا بڑی حسین موسیقی بجا رہا ہے, رشید مومن نے گویا چونک کر کہا. تم دونوں یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں کرو, میں اس طالبی لڑکی کے ساتھ ناچنا چاہتا ہوں جو بے چاری بہت دیر سے تنہا بیٹھی ہے. رشید مومن نہایت بھدے پن سے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک دوسری میز پر چلا گیا جہاں ایک خوبصورت اور آراستہ لڑکی لائم جوس سے جی بلا رہی تھی۔ اس نے رشید مومن کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور کچھ دیر بعد لائم جوس چھوڑ کر وہ شیمپین پینے میں مشغول ہو گئی۔ رشید مومن دیر تک اس لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتا رہا۔ نزیہ اپنی کرسی پر بت بنی بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب حسرت، ایک عمیق غصہ اور ایک شدید انتقام جھلک رہا تھا۔ وہ بار بار کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے ہونٹ کپ کپا کر کچ کچا کر رہ جاتے۔ آدھی رات کا جب ہوٹل ٹرمینس کا بال روم بند ہونے لگا تو رشید مومن اطالوی لڑکی کے بازو میں بازو ڈالے ہمارے پاس آیا، دونوں نشے میں دھت دے۔ یہ کیا واہیاتی ہے، رشید مومن راز ہونے لگا، ابھی راز شروع بھی نہیں ہوئی اور یہ کمبخت ہوٹل والے ڈانس بند کر رہے ہیں، چلو ہم سب کسینو چلیں، وہ سب کھلا رہتا ہے، وہ صبح تک کھلا رہتا ہے۔ میں بہت تھک گئی ہوں، تم خوشی سے جاؤ، نذیہ نے بیزاری سے کہا۔ بہت اچھا، شب بخیر، مجھے امید ہے کہ ہمارا پاکستانی بھائی بس دستور تمہارا دل بہلاتا رہے گا۔ خدا کی قسم پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں، شراب نہیں پیتے، سور نہیں کھاتے، گرمیوں کے موسم میں حج پر جاتے ہیں اور نذیہ جیسی خوبصورت لڑکیوں کا جی بہلاتے ہیں۔ ہا 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 ہا، رشید مومن پاگلوں کی طرح کہہ کے لگاتا جھومتا لٹکراتا ہوا طالبی لڑکی کے ساتھ باہر چلا گیا۔